Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kisi bhi kaam ke pe aane ke liye, khada hone ke liye do cheeze mutaharrik hoti hain. ایک ہوتی ہے اس چیز کا نفع اور دوسرا ہوتا ہے کہ نفع نہ ملا تو نقصان کا خوف. نقصان کا خوف اور نفع, یہ دو ایسے جذبے ہیں کہ آدمی کے اندر محنت کا شوق پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کوئی آدمی روزانہ دفتر کیوں جاتا ہے؟ نفع. کیوں فیکٹری جاتا ہے؟ خوف, کام نہیں کروں گا تو بھیک مانگوں گا, رسوائی ہو جائے گی. خوف اور نفع کی امید یہ آدمی کو عمل پہ کھڑا کرتی ہے. بچہ 4-5 سال کا, اما کو بھی فکر, ابا کو بھی فکر, پیسے بھی لگا رہے اور سالہ سال اسے اسکول بھیج رہے, پیسے بھی لگا رہے. کیوں کر رہے؟ نفع. نہیں بھیجیں گے نقصان. کیا بنے گا اس کی زندگی کا؟ تو نفع نقصان آدمی کو عمل پہ کھڑا کر دیتا. یعنی ہر محنت کی پیچھے آپ کو یہ دو جذبے نظر آئے. دکان کھول رہا ہے, روز دکان جا رہا ہوتا, کوئی کہہ دے میاں کرونا کی وجہ سے دکان بند کر دو, آرام سے بیٹھو. کب دشمنی نہ کرو بھائی, دشمنی نہ کرو یار. مزے آئیں گے نا گھر میں عیش کرنا نا. نہیں پہلے نفع. چھٹی اچھی نہیں لگتی, غیر حاضری اچھی نہیں لگتی, دکان دفتر کی بندش اچھی نہیں لگتی. نفع. تو نفع کا یقین, نقصان کا خوف آدمی کو عمل پہ کھڑا کر دیتا. المیہ کیا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ؟ مصیبت کیا آئی مسلمانوں پر؟ آفت کیا گری مسلمانوں پر؟ مسلمانوں کی اولادوں پر آفت یہ گری, مسلمانوں پر مصیبت یہ آئی کہ آج مسلمان کو نماز کے نفع کا یقین نہیں, نماز چھوڑنے کے نقصان کا خوف نہیں, اس لیے فجر پڑھنا مشکل ہوتا, اس لیے جھوٹ سے بچنا مشکل ہوتا, اس لیے بدنگاہی سے بچنا مشکل ہوتا ہے کہ گناہ کا خوف نہیں رہا اور نیکی کا نفع کوئی نہیں رہا. جب نفع بھی نہیں رہا, خوف بھی نہیں رہا, تو عمل کیسے کرے گا؟ پھر تو عمل مشکل ہے. ہر چیز آسان ہے, نماز پڑھنا مشکل ہے. ہر چیز آسان ہے, نظروں کی بچانا مشکل ہے. تو کسی عمل پہ کھڑے ہونے کے لیے کون سی طاقتیں ہوتی ہیں اندر؟ نفع, نفع کی امید, نقصان کا خوف. کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں, آدمی کیوں روز کلاس لیتا ہے اور کیوں اتنی مہنگی فیسیں بھرتا ہے؟ نفع پیش نظر ہوتا ہے. اور نقصان کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو خوار ہو جائیں گے. یہی چیز ہوتی ہے. آج جو ہمیں عمل پہ نماز کے لیے, تلاوت کے لیے, نیکی کے لیے زور لگانا پڑتا ہے نا, وجہ یہی ہے, نفع ذہن میں نہیں ہے. پڑھ لی تب بھی کیا حرج, نہ پڑھ لی تب بھی کیا نقصان ہے, جھوٹ بولا تب بھی کیا ہوا ہے, سچ بولا تب بھی کیا ہوا. نفع نقصان کا ایمان ختم ہو گیا. جو مسلمانوں کو ان کے نبی نے دیا تھا، جو مسلمانوں میں پہلے تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی شراب پی لی تو کیا ہو گیا، نہ پی تو کون سا فائدہ ہوگا، بدکاری کر لی تو کیا ہو گیا، کچھ نہیں. خوف نہیں نا کہ اس کا زندگی میں ریئیکشن کیا ہوگا، تباہی کیا آئے گی، مصیبت کیا آئے گی، ہلاکت کیا آئے گی، یہ ڈر نہیں. اور اگر نیکی کر بھی لی، تلاوت سے روز دن کا آغاز کر بھی لی تو کیا ہوا، نفع کیا ہے. تو آج یہ علم ختم ہو گیا مسلمان، اگر ہے بھی تو یقین نہیں. یہ علمی ہے، دنیا کی چیزوں میں ہم مستقل مزاجی سے سالا سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں، نفع ہوتا ہے پیش نظر، نقصان کا ڈر ہوتا ہے، اس میں نفع نقصان کا ایمان ختم ہو گیا. تو جب تک یہ نفع نقصان کا ایمان نہیں پیدا ہوگا نا، تو نیکیوں پہ استقامت مشکل ہے، پرہیزگاری مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اب گناہ چھڑانا آسان کام ہے کیا؟ بہت مشکل. اگر یقین آ جائے کہ گناہ کا میری زندگی میں کیا نحوست آئے گی، یقین آ جائے، ایمان آ جائے، چھوڑنا آسان. بھائی پیٹ بھی تو آدمی کٹوا دیتا ہے نا، پیٹ بھی کٹوا دیتا ہے، اور صرف پیٹ کٹواتا نہیں تھا، منت بھی کرتا ہے، صاحب میرا پیٹ کاٹ دیں، آپریشن کر دیں، کرتے نہیں کرتے. اتنا بڑا خطرہ مول کیوں لیتا ہے؟ نفع کا یقین ہوتا ہے نا، صحت مل جائے گی، نفع کا یقین ہوتا ہے صحت مل جائے گی. خوف ہوتا ہے، خوف بیماری پھیل جائے گی. تو بتائیے نفع کا یقین اور خوف آدمیوں کی دل نکال لیے جاتا باہر ہاتھوں میں، اتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہے، کیوں؟ نفع کا یقین ہے. تو پیٹ کٹوانا آسان، ٹانگ کٹوا دینا آسان، انجیکشن لگوا لینا آسان، نفع کا یقین ہے. آج گناہ چھوڑنا مشکل ہے، کیوں؟ نقصان کا یقین نہیں. گناہ نہیں کریں گے نفع کیا ہوگا، اس میں یقین نہیں. جہاں نفع نقصان آتا ہے نا، وہاں تو منت بھی کرتا ہے، پیٹ بھی کٹواتا ہے، فیس بھی دیتا ہے. ایک بوتل بھری خون کی، دوسری نکالی بھری، تیسری بوتل نکالی، چوتھی بوتل نکالی خون کی، ارے میاں نکال لو، نفع کا یقین ہے. تبھی تو بار بار کے سوئیاں برداشت ہیں. یہ جو آج نیکی پہ آنا مشکل ہے، گناہ سے بچنا مشکل ہے، نفع نقصان کا ایمان نہیں رہا، یہ ایمان نہیں، یہ بڑا. یہ مسلمانوں کو ایمان ملتا تھا بچپن سے، مائیں بٹھاتی تھیں، گھر میں ماحول ہوتا تھا، پھر تعلیمی اداروں کے اندر ایک ماحول ہوتا تھا، تربیت ہوتی تھی، ذہن بیٹھ جاتا کہ بیٹے جھوٹ بولو گے اس کا نقصان کتنا ہے، سچ بولو گے اس کا نفع کتنا ہے. تو ذہن بن جاتا تھا، جیسے زہر کھانے کا اثر ذہن بنا ہوا ہے کہ نقصان کتنا ہے، جیسے آگ میں جلنے کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس سے آدمی جل جاتا ہے، ایسے گناہوں کی آگ کے بارے میں یہ ذہن بنا ہوتا تھا کہ بیٹے گناہ کرو گے تو جل جاؤ گے، یہ تمہاری زندگی جلا دے گی گناہ. لیکن اب یقین ہی نہیں، اور نہ صرف یقین نہیں ہے، اتنی عجیب کیفیت ہے کہ گناہ کا تھپڑ بھی لگ رہا ہوتا ہے، ریئیکشن بھی ہو رہا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، فلاں کی وجہ سے ہوا ہوگا، فلاں کی وجہ سے. یہ خیال ہی نہیں جاتا کہ تھپڑ لگایا, ادھر ذہن جاتا ہی نہیں. یہ جو گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کبھی ذہن جاتا ہی نہیں, گناہ کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. ادھر ذہن جاتا ہی نہیں ہے, یہ گھر میں سکون ہی نہیں رہا کہیں ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ گناہ کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ نیکی اور بدی پر نفع نقصان کا ایمان نہیں رہا, یہ علم ہی ختم ہو گیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے, ان للحسنات ضیاء للوجه وقوۃ فی البدن وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس. خالص نیکی کے زندگی کا نفع کیا ہے؟ خالص نیک, ملاوٹ نہیں بھائی, ملاوٹ نہیں. کیونکہ ملاوٹ گناہ کی ایسی ہے کہ مہینوں کی نیکیاں ضائع ہو جاتی. آپ نے نفل پڑھے, تہجد پڑھے, تلاوت کی, سب کچھ کیا, ہاں غیبت کی, سب صفائی ہو گئی. آپ نے شب قدر پا لی, نیکی کر لی, دعائیں کر لی, سب کچھ کر لیا, فیس بک کھولا, بد نظری کی, گناہ کیا, سب صاف ہو گیا. ایسی نیکی نہیں. فرمایا ان للحسنات, خالص نیکی کی زندگی جس میں گناہ کی ملاوٹ نہ ہو, کیا نفع اس کا؟ ضیاء للوجه, اللہ چہرہ بارونق بنا دیتا, چہرہ بارونق بنا دیتا, چہرے میں کشش آ جاتی ہے, سکون آ جاتا ہے. پھر عید کے دن وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. عید کی رات کہاں؟
نہیں, پارلر,
پارلر نہیں جانا پڑتا. ہم سوچتے عورتیں جاتی ہیں, اب تو سوچتے مرد بھی جاتے ہیں. کیا چرخے یہ بھی جا رہے ہوتے. ان للحسنات ضیاء للوجه, چہرہ بارونق, اطمینان, سکون چہرے پہ. ضیاء للوجه, خالص نیکی کی برکت سے نصرت جیتے جیتے مرتے مرتے بھی اس کا چہرہ اتنا پرسکون ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے میٹھی نیند لے رہا ہے. ان للحسن ضیاء للوجه, نیکی کا نفع بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کرے یقین آ جائے. نیکی کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں یقین ہی نہیں کہ اسے کچھ فائدہ بھی ہوگا. جس چیز کا فائدہ ہمارے ذہن میں بتاؤ کیسے وہ کرتے ہیں؟ ضیاء للوجه. دوسری چیز وقوۃً فی البدن, اللہ بدن میں طاقت بھر دیتا ہے. حیرانگی ہوتی ہے, ایک بدن سے یہ سب کچھ ہوا, ایک جسم سے یہ سب کچھ ہوا, ایک جان نے یہ سب کچھ کیا. ورنہ تو آج کے نوجوان کا حال دیکھو نا, پڑا ہی رہ رہا ہے, سویا ہی رہ رہا ہے, کچھ کیا ہی نہیں جا رہا. سستی, کاہلی, مردری. خالص نیکی کی برکت سے صحت میں برکت, جسم میں برکت, پہلوان نہیں ہوتا, برکت ہو. وساطن فر رزق, اللہ معاش کی تنگی ختم کر دیتے. معاشی تنگی نہیں آتی اس کی زندگی میں. تیسری چیز اور محبت فی قلوب الناس, سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت عزت ڈال دیتے. بد فطرت نہیں, بد فطرت تو ہمارے نبی کے بھی دشمن تھے. سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عزت آ جاتی. یہ خالص نیکی کا فائدہ ہے. گناہ کا ریئیکشن, گناہ کا نقصان, سوادن للوجی, چہرے کی رونق ختم ہو جاتی. لگاتے رہیں کریم میں کچھ بھی کرتے رونق نہیں رہتی, سکون نہیں رہتا. سوادن للوجی. وضعفن فی البدن, بدن سے طاقت نکل جاتی, کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا, پڑا رہنے کا دل کرتا. سستی, کاہلی, وضیقن فی الرزق، معاش کے سلسلے میں مشکل سے مشکل، پریشانی سے پریشانی، رزق کے معاملے میں روز نئی پریشانی، نیا مسئلہ، وبغضن فی قلوب الناس، محبتیں چلی جاتی، محبتیں چلی جاتی. اب تو ہمیں یہ ذہن جاتا ہی نہیں نا کہ محبتیں جانے کی وجہ گناہ بھی ہو سکتی. ہم نے کبھی یہ علم پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں کہ محبتیں جانے کی وجہ گناہ بھی ہو سکتے. ہم تو کہتے ہیں ساس بہو کی لڑائی ہو گئی اس لیے گھر خراب ہو گیا، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی اس لیے یہ ہو گیا، نن نے یوں کر دیا اس لیے یوں ہو گیا. یہ تو ذہن آتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے گناہ کا اثر ہے کہ چھوٹی بات پہاڑ بن گئی، معمولی سی بات مصیبت بن گئی. آج جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، دیکھو نا، آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اور مستقل کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ نفع کی امید ہوتی ہے، نقصان کا ڈر ہوتا ہے، نقصان کا ڈر ہوتا ہے. لیکن آج نیکی اور بدی پر نفع نقصان، یہ علم ختم ہو گیا، یہ ایمان ختم ہو گیا. ابا نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو بھی نفع نقصان کا یقین نہیں ہے. اگر اسے یقین ہوتا، ہو نہیں سکتا کہ فجر خود پڑھے اور بیٹے کو نماز کے لیے نہ اٹھائے، ہو نہیں سکتا. یعنی ایک آدمی خود آگ سے بچتا ہے، بچہ آگ میں جانے دے گا؟ خود زہر سے بچتا ہے، بچے کو چمچ روز زہر کی دے دے گا؟ نماز پڑھتا ہے وہ، لیکن اسے نماز کے نفع کا ایمان نہیں ہے، نماز چھوڑنے کا جو ریئیکشن ہے اس پر ایمان نہیں ہے. اس لیے ماں پڑھتی ہے بیٹی نہیں پڑھتی، فکر ہی نہیں ہے. باپ پڑھتا ہے بیٹا نہیں پڑھتا، کسی کو کان میں جھوم ہی نہیں رینگتی، یقین نہیں ہے نا. یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ چلو میں خود زہر نہیں کھاؤں گا، بچے کو چمچ دے دوں؟ وہاں تو یقین ہے نا کہ زہر کا ریئیکشن ہوگا، گناہ کا یقین کہاں ہے؟ اس لیے خود نہیں کرتا، وہ کرتا ہے، کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، عمر ہے، جوانی ہے. ٹھیک ہے، پھر جوانی صحت اچھی ہوتی ہے، ایک چمچ دے دیا کرو زہر کبھی. ماں نے نہیں، زہر نہیں، زہر نہیں، ماں زہر نہیں. تو اس پہ یقین نہیں، مسئلہ یہ ہے. اگر یہ یقین آ جائے نا تو آدمی خلوتوں کے اندر بھی پاک دامن رہے. ایک نوجوان تھا بچہ، وہ سبق پڑھانے آیا کرتا تھا، پڑھنے آیا کرتا تھا. نوجوان سا تھا، خوبصورت نوجوان، نیک بھی تھا. ایک عورت اسے دیکھتی تھی، یہ دیکھنا نا یہ پہلی برائی کی جڑ ہے. جب دیکھتی ہے تو پھر بات چیت چلتی ہے، جب بات چیت چلتی ہے تو پھر دل جاتا ہے، جب دل جاتا ہے تو پھر تباہ ہو جاتا ہے. دیکھتی تھی وہ گزرتا تھا، دیکھتی تھی گزرتا تھا. اب اس سے رہا نہیں گیا، دل قابو میں نہیں رہا. اس لڑکے کو بلایا گھر میں کسی ضرورت کے لیے کہ میرا مسئلہ ہے. بچہ نیک لڑکا تھا، اس خیال سے کسی مصیبت میں ہے، چلا گیا. جیسے ہی اندر گیا اس نے کباڑ بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا. اب جب اس نے دروازہ بند کیا تو گناہ کی دعوت دی، اکیلی ہے گناہ. اب اس نوجوان کو تو خوف تھا نا، خوف گناہ کا نقصان. اس کو تو ایمان تھا، وہ تو جانتا تھا کہ گناہ کا ریئیکشن کیا ہوگا میری زندگی میں. اب اس نے کہا کہ نہیں، میری ضرورت پوری کرو گے میں شور مچاؤں گی، رسوا ہو جاؤ گے، شور مچاؤں گی. اس نے نوجوان نے کہا اچھا ایک کام کرو، مجھے باتھ روم جانے دو، میں قضاء حاجت کر لوں، باتھ روم جانے دو. باتھ روم گیا اور باتھ روم جا کر وہاں کی گندگی جسم پہ مل گئی، گندا. اب جب گندگی جسم کے ساتھ مل دی نا، اس نے باہر نکال دیا گھر سے. اب یہ کیوں کیا اس نے؟ اسے پتا ہے بدن صاف ہو جایا کرتا ہے، کپڑے صاف ہو جایا کرتا ہے، گندگی دور ہو جاتی ہے. لیکن خدا نخواستہ بدکاری کی گندگی آ گئی اس کا زندگی میں کیا ریئیکشن ہوگا، اس کی کیا نحوست ہوگی، اس کے پیچھے کیا اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوگا، سمجھتی نا؟ تو خلوتوں میں، تنہائیوں میں جہاں قانون کی رسائی نہیں، لوگوں کی نظر نہیں، گناہ پاؤں میں آ رہا ہے، وہاں کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک دامن رکھ لے اور اپنی جوانی پاک رکھے، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب تو اسے یقین نہ ہو کہ گناہ کا ریئیکشن میری زندگی میں کیا ہو، پھر بچنا آسان، ورنہ بہت مشکل، ورنہ بہت مشکل. تو یہ جو آپ کو احادیث پڑھائی جا رہی ہے نا، اس میں یہ علم ہے، نفع نقصان. اللہ کرے اس پر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. حیرانگی ہوتی ہے نا، مسلمان اور فجر نہ پڑے. مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا کہ مسلمان فجر نہیں پڑھتا. حضور کے زمانے میں فجر وہ نہیں پڑھتا تھا جو جس کے اندر کفر ہوتا تھا، جو کافر ہوتا تھا. اس لیے کہ مسلمان کو تو پتہ ہے نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوگا، وہ کہاں نماز چھوڑ سکتا ہے، وہ تو نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن آج نمازیوں کے گھر میں بے نمازی پڑے، نمازیوں گھر میں بے نمازی ہیں. کیوں بے نمازی ہیں نمازیوں گھر میں؟ نمازیوں گھر میں بے نمازی اس لیے اکٹھے ہیں، نماز تو وہ پڑھ رہا لیکن اس نماز پہ کیا ملے گا، چھوڑنے پر کیا نقصان ہوگا، اس پر اس کا ایمان نہیں. عادت تو اس کی بن گئی نماز پڑھنے کی، باپ دادا نے بتا دی، لیکن چونکہ آج وہ ایمان نہیں، اس لیے ایک ہی گھر کے اندر ایک نمازی بھی ہے بے نمازی بھی ہے. عجیب بات، یعنی زہر بھی کھا رہا ہے اور ایک نہیں بھی کھا رہا، ایک آگ میں جل بھی رہا ہے ایک بچ بھی رہا ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. کیوں پڑھے جہنم میں؟ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ہے میرے عزیزو، اللہ کرے ان دنوں میں ہمیں یہ ایمان کی تازگی نصیب ہو جائے، تازگی نصیب ہو جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور معصوم بچوں کو بھی آزمائش آتی ہے جو اپنے مواقع پر مذکور ہیں، مجھے اس جگہ ان آیات و احادیث کی تفصیل کرنا مقصود نہیں ہے کہ تمام احتمالات اور اشکالات کو ذکر کروں. میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان آیات و احادیث میں ایک قانون ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ان حوادث اور آفات کے خاص سبب بیان کیا گیا ہے، اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اس کے زہریلے اثرات میں بسا اوقات وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو ان معاصی میں مبتلا نہیں ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے آخری زمانے میں خسف ہوگا.
اس امت کے آخری وقت میں خسف ہوگا، یعنی لوگ زمین میں دھنس جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب تو آئے کہیں گے سائنسی طور پہ آپ تو جیات نکالتے رہے اس لیے دھنس گئے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا اعمال خراب ہوں گے اس لیے زمین میں دھنس جائیں گے. اب بتائیے، ہمیں اعمال کی خرابی کا یہ ڈر ہے کہ اس کا ریئیکشن یہ بھی آ سکتا ہے.
اور مسخ ہوگا،
مسخ ہوگا، شکلیں بگڑ جائیں گی.
اور قذب ہوگا کہ آسمان سے پتھر
برسیں گے. اولے تو روز ہی برس رہے نا، اولے تو روز ہی برس رہے، اتنے اتنے موٹے موٹے اولے برس رہے. برف رحمت ہوتی ہے، فصلیں تباہ نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، زمین خراب نہیں ہوتی، نقصان دہ. اولے یہ اللہ کا عذاب، ناراضگی ہوتی ہے. اور جس فصل پہ یہ پڑتے ہیں جل کے رکھ خاک ہو جاتی، جل جاتی ہے وہ ساری فصل، اتنے اتنے بڑے بڑے اولے کے اندر.
چنانچہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب خباثت کی کثرت ہو جائے.
نیک لوگ بھی ہوں گے تب بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گا جب خباثت نیکیوں پر غالب آ جائے. بتائیے نا، اس محلے میں عام رمضان میں کتنے لوگ یہاں ہیں اور نماز پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ 300-400 رہ رہے ہوتے ہیں محلے میں، ہزاروں. کسی بھی محلے میں دیکھ رہے تو خباثت غالب نہیں ہے. کوئی بھی نیکی دیکھ رہے مسلمانوں کا، اس کے ساتھ کیا حال ہے، کیا سلوک ہے؟
خباثت کی کثرت کے وقت صلحاء کی موجودگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور یہ ارشاد تو بہت سی احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ حق تعالی شانہ تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے. بعض احادیث میں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس وقت اگر دعائیں بھی کی جائیں گی تو قبول نہ ہوں گی. ایک حدیث میں ہے کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے، تو مرنے سے پہلے پہلے حق تعالی شانہ اس جماعت کو کسی عذاب میں مبتلا فرما دیں گے.
کیسی بات ہے، ہم اپنے دوستوں میں دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی فیقدرون علی ان یغیر ولا یغیر الا اصابہ اللہ بعقاب قبل ان یموت. دوست ہے، گروہ ہے، گھر ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، گھر والے روک سکتے ہیں، باپ روک سکتا ہے، دادا روک سکتا ہے، نانا روک سکتا ہے، یا دوستوں میں دوست روک سکتے ہیں، لیکن نہیں روکتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مرنے سے پہلے ان پر کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آئے. اب وہ کیا عذاب آئے گا؟ آئے گا. یہ کہتا ہے میں تو شراب نہیں پی رہا، لیکن جس محفل میں ہو رہا ہے روک بھی نہیں رہا، اس کی نوست آئے گی. ابھی اللہ کے نبی کی بات ہے، اگر مسلمان کو اپنے نبی کی بات پہ اعتماد ہے نا، تو پھر تو ایسے ماحول سے ڈرے گا نا، ایسی محفلوں سے ڈرے گا نا، ایسی گیدرنگ سے اپنے آپ کو بچائے گا نا. پھر خوف ہوگا.
ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی آبادی کے الٹ دینے کا حکم فرمایا. انہوں نے عرض کیا کہ اس آبادی میں فلاں بندہ ایسا ہے جس نے کسی وقت بھی تیری نافرمانی نہیں کی. ارشاد ہوا کہ یہ صحیح ہے، مگر میری وجہ سے کبھی بھی اس کی پیشانی پہ بل نہیں پڑا.
مطلب اس نے میرے لیے کبھی غیرت نہیں کھائی کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے، اسے غیرت نہیں آئی. اس کی ماں کو گالی دو، غصہ آ جاتا ہے، پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، غیرت کھاتا ہے. اور اللہ کی گستاخی ہو رہی ہو، اس کی نافرمانی ہو رہی ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کا اتنا بھی لحاظ نہیں جتنے ماں اپنے باپ کا ہے.
اس قسم کی اور سینکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جن کا احاطہ دشوار ہے کہ ان میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور رنج نہ ہونے پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں. یعنی ان کے روکنے
غصہ نہیں دکھا سکتا، تکلیف تو ہو، رنج تو ہو، دکھ تو ہو.
یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو تو کم سے کم درجہ ان کو دیکھ کر رنج ہونا ضروری ہے. اب ہم لوگ اپنے حالات کو دونوں قسم کے ارشادات پر جانچ لیں کہ کس قدر معاصی اور گناہوں میں ہر وقت خود مبتلا رہتے ہیں، اور پچھلی آیات اور احادیث کی بنا پر کتنے حوادث اور عذاب ہم پر مسلط ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر کتنی بے چینی ہم کو ان کے دیکھنے سے ہوتی ہے. ایسی حالت میں کیا تو ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور کیا ہماری پریشانیاں دور ہوں؟ یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور ان کی مقبول دعاؤں کی برکت ہے کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو جاتے. ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر گناہ ہمارے یہاں قابل فخر ہے اور ہر بددینی ترقی کا راستہ ہے.
یہ نہیں کہ گناہ کرتے ہیں بلکہ گناہ پہ فخر بھی کرتے ہیں. یعنی گناہ اسٹیٹس بن گیا ہے. پہلے لڑکے غلطی کرتے تھے کسی کو بتانے سے شرماتے تھے, اب جا کے کلاس میں بتاتے ہیں دوستوں میں بتاتے ہیں میں نے یہ کیا ہے. یعنی گناہ اسٹیٹس ہو گیا ہے, گناہ فخر کی چیز ہو گئی ہے.
اور ہر بددینی ترقی کا راستہ ہے اور ہر کفریات بکنے والا روشن خیال ہے. اس پر کوئی شخص انکار کر دے یا کرنا چاہے تو وہ مار دینے کے لائق ہے, کٹ ملا ہے, دنیا کے حالات اور ضرورت زمانہ سے بے خبر ہے, جاہل ہے, ترقی کا دشمن ہے, ترقی کے راستے میں روڑے اٹکانے والا ہے.
یعنی اب تنگ نظر کون ہے جو گناہ سے روکے یا گناہ میں شریک نہ ہو, وہ تنگ نظر ہے, وہ تاریخ خیال ہے جو گناہ نہیں کرتا اور گناہوں کی مجلس میں شریک نہیں ہوتا, وہ تنگ نظر ہے.
یہ تو کلی ارشادات ہے, اب مثال کے طور پر چند جزیات کو بھی دیکھتے جاؤ. مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے. بہت سی
ایمان دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے رویہ کیا ہے, اسلام کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہے. کہتے تو مسلمان ہیں, تو ایمان کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے نماز, اس کو دیکھو اور مسلمانوں کو دیکھ لو. اسٹیشن پہ دیکھ لیں, گاڑی میں دیکھ لیں, جہاز میں دیکھ لیں, اسکول میں دیکھ لیں, کالج میں دیکھ لیں, یونیورسٹی میں دیکھ لیں, بازار میں دیکھ لیں, بتائیے مسلمان کا لانے والا نماز کتنا پڑھتا ہے. یہ وہ فریضہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام کے ساتھ ساتھ اس کا چھوڑنے کا تصور ہی نہیں تھا. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے, نماز نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, ایسا جیسے کافر ہو گیا. اتنے بڑے فضیلے کے ساتھ مسلمان کا سلوک کیا ہے؟ باقی اسلام تو بعد کی بات ہے نا. اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے.
بہت سی احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے. اسلام اور کفر کا فرق نماز ہی کو بتایا گیا ہے. نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں, ان کو مختصر طور پر میں اپنے رسالے فضائل نماز میں ذکر کر چکا ہوں, یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضے کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنے کی بھی کسی کو مجال نہیں ہے. کسی غریب مسلمان کو ٹوکا جا سکتا ہے, لیکن کسی اعلیٰ طبقے کے مسلمانوں کو بھی کہا جا سکتا ہے. جن لوگوں کی جیب میں چار پیسے ہیں یا کوئی معمولی سی حکومت یا ریاست ان کو ملی ہوئی ہے, کسی کی مجال ہے کہ ان کو تنبیہ کر سکے؟ کیا ممکن ہے کہ ان کی
سودا کیا آ گیا, پیسہ کیا آ گیا, ٹھیک ہے, وہ نماز سے فارغ ہو گیا. اور جب مسلمان مسلمان تھے تو مسلمانوں میں جو سب سے بڑے عہدے دار تھا وہ مسجد میں سب سے آگے ہوتا تھا. جج ہے, جرنیل ہے, حاکم ہے, قاضی ہے, معلم ہے, پروفیسر ہے, جو بھی ہے مسلمان ہے وہ مسجد میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا. یہ تو تصور ہی نہیں تھا نا کہ مسلمان حکمران ہو, مسلمان قاضی ہو, مسلمان جج ہو, مسلمان جنرل ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو اور اللہ کے گھر میں نہ آتا ہو. تصور نہیں تھا. اس لیے مسلمان ہے بھائی, نماز کے بغیر اسلام کہاں کا.
اب تو اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص ڈنکے کی چوٹ علل اعلان کہتا ہے کہ نماز کوئی عبادت ہی نہیں, اس کو ٹوکنا درکنار اس کی مدا سرائی کی جاتی ہے. وہ علامہ ہے, مسلمانوں کے درد کا درمان ہے, وقت کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے.
یعنی وقت کی ضرورت کی باتیں کرنے والے ایسے بھی مسلمانوں میں پیدا ہو گئے. کہتے ہیں نماز پڑھنے سے تجارت میں معاش پہ بڑا فرق پڑتا ہے, اور روزانہ اگر ایک دو گھنٹے اگر نماز کے لیے نکال دے تو معاشی طور پہ کتنا نقصان ہوگا. جیسے لوگ ایسی مخلوق پیدا ہوئی نا یار, قربانی کرنے سے کیا ہوتا ہے, اتنا خون کرنے سے معاشی طور پہ کتنا نقصان ہوتا ہے, کیسی مخلوق پیدا ہو گئی. اور کہیں انہیں وقت کا ضیاع, پیسوں کا ضیاع نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے نا. کبھی نہیں کہا کھیل تماشوں میں جو ضائع ہو رہا ہے پیسہ, پوری قوم لگی ہوئی ہے ایک پینٹ پہ گیند وہ کر رہا ہوتا ہے, ساری قوم اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. عجیب سی بات ہے, اب ساری قوم اسے دیکھ رہی ہے تو معاشی طور پہ کتنا نقصان ہوتا ہے, ادھر کوئی نہیں ہوتا.
اس کے خلاف, ایسے شخص کے خلاف جو آواز اٹھائے وہ جاہل ہے, جو نہ مصلحت وقت کو سمجھتا ہے نہ مسلمانوں کی ضرورت سے واقف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, مگر ان کے اتباع کا دعویٰ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک بیکار چیز ہے, اس پر اس کو دقیق نظری باریک بینی کا ایوارڈ دیا جاتا ہے. یہ واقعات ہوں اور بھی مسلمان اپنے اوپر مصائب اور حوادث کی شکایت کریں, ایسے حالات میں ہم پر جو جو مصیبتیں نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں جس کے ہم اپنے اعمال سے مستحق ہو چکے ہیں, اور صرف اللہ کا رحم ہے, کرم ہے, اس کی رحمت اور علم کی وسعت ہے کہ ہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں. یہ تو ایک رکن ہوا, اب اسلام کے باقی ارکان روزہ زکوٰۃ حج میں سے کسی ایک کو لے لو.
یعنی یہ تو ایک بات ہوئی, ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم اسلام کا نماز. کتنے فیصد نمازی ہوں گے آپ کے یونیورسٹی میں؟ اگر 1000 بچہ تو مشکل سے 25, مشکل سے 50. اسکول میں اگر 2000 بچے ہیں تو مشکل سے 300 بچے, 200 بچے. کیا ضرورت نہیں ہے کہنے میں سارے مسلمان ہیں. اسلام کا سب سے بڑے فریضے کے ساتھ یہ حال ہے, روزہ رکھنے والی بھی ایسی, زکات دینے والی بھی ایسی. کہنے میں مسلمان.
اب دوسری جانب حرام میں سے ایک نہایت معمولی سی چیز شراب ہے, کہ دیکھ لو کہ کہتے اسلام کی حمایت کے دعوے دار اور ترقی اسلام پر مرمٹنے والے ایسے ہیں کہ جو کس جرت اور بے حیائی سے کھلم کھلا علی اعلان پیتے ہیں.
شراب پیتے ہیں؟ یعنی جو شراب کی دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ کہاں بنی ہوئی ہیں؟ ہندو کے علاقوں میں تو نہیں بنی ہیں, مسلمانوں کے علاقے میں بنی ہوئی ہیں. اور لائن لگا کے جو کھڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں. اور فخر بھی کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی نے شرابی کے بارے میں فرمایا اس پہ لعنت ہے, نہ پینے والے پر صرف لانے والے پر, نہ صرف لانے والے پر بیچنے والے پر, نہ صرف بیچنے والے پر نچوڑنے والے پر, نہ صرف نچوڑنے والے پر اس کے پیسے گننے والے پر, نہ صرف گننے والے پر جو نہ پی رہا ہے نہ بیچ رہا ہے بلکہ صرف بیچ میں صرف تقسیم کر رہا ہے, اس پر بھی لعنت ہے. یعنی ایک اس گناہ کی نحوست کتنے لوگوں پہ پڑنے والی ہے. اور کہنے میں مسلمان پی رہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام الخبائث, جتنی خباست ہے نا, خباست ہے اور جتنی گندگیاں ہیں ان کی جڑ شراب ہے. اس لیے کہ آدمی بس اوقات جانور بن جاتا ہے, اسے اپنے ماں بیٹی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے.
قرآن شریف میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے اور صاف لفظوں میں اس کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے پینے والے پر لعنت کی ہے, اس کے بنانے والے پر لعنت کی ہے, اس کے بنوانے والے پر لعنت کی ہے, اس کے بیچنے والے پر لعنت کی ہے, خریدنے والے پر لعنت کی ہے, لاد کر لے جانے والے پر لعنت کی ہے, اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر لعنت کی ہے, اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر لعنت کی ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے بنانے والے پر اور بنوانے والے پر اور اس کے پینے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور پلوانے والے پر، یعنی کوئی اپنے ملازم وغیرہ کے ذریعے سے دوسرے کو پلوائے تو آقا پلوانے والا ہوا اور ملازم پلانے والا۔ حاکم نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح بتایا ہے۔ اب غور کرنے کی چیز ہے کہ اس ایک شراب کی بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں، اس کے رسول کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں۔
کسی گھر میں شراب پی جا رہی ہو اور اس گھر میں اللہ کی لعنت ہو، بتائیے کتنی نحوست ہوگی، کتنا منحوس ہوگا وہ گھر، کتنی گندی ہوگی وہ زندگی، اور کتنے بدنصیب ہوں گے وہ گھرانہ جس پر اللہ کے نبی فرما رہا ہے یہ منحوس لوگ ہیں، ملعون لوگ ہیں، جن پہ لعنت ہے اللہ کی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔
اب غور کرو جن لوگوں پر اللہ پاک اور اس کا وہ رسول،
اس میں بیٹھا ہوا ہے شراب نہیں پی رہا، دوست پی رہا ہے تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے، بڑی ہمت ہے بھائی، بڑی ہمت ہے۔ جس شخص پہ اللہ کی لعنت برس تم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اس سے تمہاری دوستی ہے۔
اب غور کرو جن لوگوں پر اللہ پاک اور اس کا وہ رسول جو امت پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا تھا اور جو ہر وقت امت کی فلاح و کامیابی میں منہمک رہتا تھا، دونوں لعنت کرتے ہوں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا، اور جو باوجود قدرت کے اس پر خاموشی اختیار کریں، انکار نہ کریں، وہ کون سے کچھ دور ہیں۔ اس کے بعد اپنی حالت کو دیکھو کہ انکار تو درکنار، کوئی انکار کرنے والا اس فعل کو برا کہنے والا ہو تو وہ تنگ نظر ہے، خشک ملا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ،
شراب پہ کوئی انکار کرے تو وہ تنگ نظر ہے، روشن خیال کیوں ہے جو شراب پیتا، یہ روشن خیال ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب سے بچو، وہ ہر برائی کی کنجی ہے، اور جب ہم لوگ برائیوں کا مقفل دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر برائیوں کی شکایت کیوں کریں۔ جب ایک سچے اور پکے خبر دینے والے نے فرما دیا کہ اس دروازے کو کھولو گے تو فلاں چیز نکلے گی، ہم خود دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چیز نکلتی ہے تو شور مچاتے ہیں، اس بے وقوفی کی حد بھی ہے۔ اسی طرح سود ہی کے مسئلے کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ اس کے سچے رسول کے ارشادات کو اول غور کرو کہ اللہ جل جلالہ نے کس زور سے اس کے متعلق قرآن پاک میں تنبیہ اور انکار فرمایا ہے، حتیٰ کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرما دیا ہے۔
اب سود خور اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، بندے اور مالک میں جنگ ہوگی تو کون جیتے گا؟ مالک جیتے گا، کون رسوا ہوگا؟ بندہ رسوا ہوگا۔ اب دل گھڑتا ہے نا، کوئی آدمی اس کی بادشاہت میں رہے اور اس سے اعلان جنگ کرے، کہنے میں وہ بھی مسلمان ہے، شرماتا بھی نہیں ہے، کہتا ایک فیکٹری اور لگا رہا ہوں، کاروبار بڑھا رہا ہوں، تھوڑا سود لے رہا ہوں۔ اب تو کوئی بھی آدمی خدمت کا بھی کرتا ہے نا، میاں خدمت کیا ہے، اسے سود اور دلا دو، اس کو سود پہ قرضہ دلا دو، گھر بنا لے گا، عقلی کام کرنے چھوڑ دی نا۔ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو، کیا اس کے ساتھ تم کسی کی زندگی سنوار سکتے ہو؟
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اگر تم ایسا کرو گے، یعنی سود کا بقیہ روپیہ جو لوگوں کے ذمے ہے نہ چھوڑو گے، تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ چونکہ زمانے جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے، اس لیے حکم نازل ہوا کہ جن کا سود کا روپیہ لوگوں کے ذمے باقی ہے وہ اب ہرگز وصول نہ کرے، چہ جائے کہ اثر نو سود لیں۔ حدیث میں نہایت کثرت سے اس پر وعید آئی ہیں، کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشادات بھی وارد ہوئے ہیں کہ سود کے 73 باب۔
سلمان سود تو نہیں چھوڑتا، حرام تو نہیں چھوڑتا، دین پہ نہیں چلتا، اب چور راستہ تلاش کر رہا ہے کہ ایسا ہو کہ سود خور بھی رہوں اور سود کے اوپر میرا سود خور بھی نہ کلواؤں. یعنی آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بھی رہوں اور اسلام سے آزاد بھی رہوں, خود تو نہ بدلوں اسلام کو بدل دوں. تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ سود حرام تو ہے, سود کھانا حرام ہے نا, سود سے کاروبار کرنا تو حرام نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے تو کہا لا تاکلوا ربا, سود کھاؤ مت, کھانا نہیں کاروبار تو کر سکتے. تو اب کوئی ایسی بات نکالے گا تو سود خوروں کو یہ بات کتنی اچھی لگے گی, ہاں یار یہ بات ہے, یہ ریسرچ ہے, ریسرچ کیا کہہ کہ بڑی ریسرچ ہے یہ. حالانکہ ہم اردو کے اندر بھی کہتے ہیں کوئی آپ کا پیسہ لے جائے, کیا کہتے ہیں یار یہ میرا پیسہ کھا گیا, کیا اسے نوٹ بنا کے کھائیں, کیا کہتے ہیں یہ میرا پیسہ کھا گیا, تو نوٹ بنا کے تو نہیں کھائے اس نے, مطلب کیا ہوتا ہے لوٹ کے لے گیا نا, چوری کر لی, ڈاکہ مار دیا, لوٹ لیا اس نے, کیا کہتے ہیں میرا پیسہ کھا گیا. تو قرآن بھی تو اس محاورے میں بات کرتا ہے کہ کھاؤ مت, مطلب کیا ہے کہ استعمال مت کرو. لیکن چونکہ زندگی تو بدلنی نہیں, کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اسلام کو بدل دے, بس کہ مسلمان بھی لگے اور اسلام سے آزاد بھی ہو, ایسا آدمی کی تحقیق بڑی اچھی لگتی ہے. یہ بات صحیح کرنی, یہ بات صحیح ہے. تو ایسے مسلمان معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے بھی آزاد کر دیں اور مسلمان بھی انہیں کلوانے دیں, تاکہ مسلمانوں کا بھی توبہ کی توفیق ہی نہ ہو.
بعض احادیثوں میں ارشاد وارد ہوا ہے کہ سود کے 73 باب گناہ کے ہیں, جن میں سے کم درجہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے, اور بدترین سود کے باب میں مسلمان کی
ماں سے زنا کرنا کتنا بری بات. لیکن یہ سود کا آخری درجہ ہے, 70 اس کے علاوہ ہیں برائیاں.
ایک حدیث میں ہے کہ ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جن کی مغفرت نہیں ہے, ان میں سے سود بھی ہے. جو شخص سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن میدان حشر میں پاگلوں کی طرح ہوگا,
جب قبر سے اٹھے گا نا پاگلوں کی طرح اٹھے گا, وہ سب پہچان جائیں گے یہ سود خور ہے, سود خور ہے.
متعدد حدیثوں میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سودی روپے کی گواہی دینے والوں پر, سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت کی ہے.
ہاں بینک میں ہے, سودی بینک میں ہے اور لکھ رہا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے, صرف کھانا نہیں, اس میں کہیں بھی معاون بن رہا ہے, مددگار بن رہا ہے, لعنت ہے.
جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کریں اس کا کیا حشر ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ جس قوم میں زنا کاری اور سود خوری پھیل جائے تو اس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے.
دیکھو نا دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بھی ادا کیا, جس قوم میں زنا کاری اور سود خوری عام ہو جائے گا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیا. آپ خوب جانتے ہیں آج کل کے نوجوان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو پاک دامن جوانی میں رہ جائے, بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. جس کی جوانی محفوظ ہو. تو بدکاری اور سود خوری دونوں کس قدر رواج میں, پھر ہلاکت کیوں نہ ہو. جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر نوجوانوں میں خودکشیاں کیوں نہیں ہوں گی, پھر اولاد ماں باپ کے دشمن کیوں نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا جو ہلاکت کی چیزیں.
ان ارشادات کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب آج کل کے معاملات کو شرعی قواعد سے جانچو. کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین کھلم کھلا ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سود کو جائز بتایا جاتا ہے, اس کے جواز پر رسالے لکھے جاتے ہیں, کوئی غریب بیچارہ اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اس پر جھوٹے سچے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی بات نہ سنی جائے. یہ ایک دو مثالیں اجمالی طور پر میں نے ذکر کی ہیں, ان کے علاوہ بقیہ احکام شریعہ کو تم خود دیکھ لو, غور کر لو. جتنے احکام کرنے کے ملیں گے ان میں تغافل تساہل بلکہ انکار
جو ملے گا. حکم کرنے کے وہ نہیں کریں گے, جو نہیں کرنے کے وہ سب کر رہے ہوں گے. جن سے روکا گیا ہے وہ کر رہے ہوں گے مسلمان, جو کرنے کہا گیا ان کو نہیں کر رہے ہوں گے.
جتنے احکام کرنے کے ملیں گے ان میں تغافل تساہل بلکہ انکار ہی ملے گا, اور جتنے کام نہ کرنے اور جتنے کام نہ کرنے کے ہوں گے, ناجائز یا جائز ہوں گے, حرام ہوں گے, ان پر جرت و بے باکی اور ان میں نہایت کثرت سے کھلم کھلا ابتلا ملے گا. اول تو ان پر روکنے والا کوئی ملے گا نہیں, اور اگر کسی جگہ کوئی ایک آدھ پرانے خیال والا ملے گا تو اس کا جو حشر ہو رہا ہوگا وہ بالکل ظاہر ہے. ان خصوصی مثالوں کے بعد اجمالی طور پر میں چند حدیثیں صرف نمونے کے طور پر لکھتا ہوں, جن سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں, حوادث, مصائب ہمارے خود اکٹھے کیے ہوئے ہیں, ان میں کسی کا کیا قصور ہے. اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی, اجتماعی زندگی, گھریلو زندگی, خاندانی زندگی, قومی زندگی ہماری پریشانیوں سے بھری پڑی, نجی زندگی, گھریلو زندگی, خاندانی زندگی, قومی زندگی, معاشرت زندگی, مسائل ہی مسائل, ٹھیک ہے, تو یہ مسائل ہمارے اپنے پیدا کرتا ہے, اپنے پیدا کرتا ہے.
اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان سچا سمجھتے ہیں تو ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا مرتب ہونا ارشاد فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا.
اگر ہمیں اپنے نبی کی سچائی پہ ایمان ہے, یقین ہے, تو پھر جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ عمل ہوگا تو یہ ریئیکشن ہوگا, تو پھر وہ ضرور ہو, پھر وہ ضرور ہو. مشرق سے مغرب سورج ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, اللہ کے نبی نے جس اعمال پر جو ریئیکشن بتایا ہے وہ ہو کے رہے گا.
اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو چھوڑ دیں. ہم لوگ آگ میں کود جائیں اور شور مچائیں کہ جل گئے جل گئے,
آگ میں تو چھلانگ لگا رہے ہیں کہ نا جل گئے جل گئے, ٹھیک ہے. میاں جب تم ایکشن کرو گے تو ریئیکشن تو ہوگا, جب یہ تم بدعملی کرو گے تو اس کا ریئیکشن تو ہوگا. چھلانگ لگاؤ آگ میں کہ نا جل گیا جل گیا جل گیا, نفرتوں کے اسباب تو لو پھر کہتے ہیں گھروں میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, بے سکونی کے اعمال تو کرو پھر کہتے ہیں بڑی پریشانی رہتی ہے, بڑا بے سکون ہوں اندر سے, پتہ نہیں کیا بات ہے, ہر وقت پریشان سا رہتا ہوں, ایسا ہی ہو رہا ہے.
لمبی حدیث کاٹ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت یہ 15 کام کرنے لگے گی تو اس پر بلائیں نازل ہونے لگیں گی.
اب آپ نے بتا دی یہ کرو گے تو یہ ہوگا, اب وہ 15 چیزیں دیکھو ہمارے گھروں میں ہیں, ہمارے تعلیمی اداروں میں ہیں, ہمارے معاشرے میں ہیں, اگر ہیں تو پھر جو اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ پھر یہ ہوگا تو وہ ہوگا. وہ 15 چیزیں کیا ہیں دیکھو ذرا.
غنیمت کا مال ذاتی دولت بن جائے,
قومی مال ہر آدمی کو ہڑپ, ہر آدمی ہڑپ کراؤ گا, قومی مال امانت ہوتا ہے لیکن ہر آدمی اس کو غنیمت کی طرح استعمال کرتا, مال مختہ کی طرح.
امانت ایسی ہو جائے جیسے غنیمت کا مال.
اب امانت کوئی رکھوا دے, ٹھیک ہے نا, تو واپس کرنا ایک اس سے لینا ایک مسئلہ ہے, تو سمجھتے اسے میرا حق ہے.
زکوٰۃ کا ادا کرنا تاوان سمجھا جائے,
تاوان زکات دینا ایک تاوان بن جائے گا.
کہ جیسے تاوان ادا کرنا مصیبت ہوتا ہے ایسی زکات ادا کرنا تاوان کی طرح مصیبت بن جائے. بیویوں کی فرما برداری کی جائے اور ماں کی نافرمانی کی جائے. دوستوں اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے اور باپ کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا جائے.
دوستوں کو خیر خواہ سمجھ رہے ہیں, باپ سے نفرت جیسے پاپ سے نفرت ہوتی ہے, اسے بدخواہ دوست خیر خواہ. اقصى اباہ ادنا صدیقہ, دوستوں کے قریب باپ سے دور.
مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے,
مسجدوں میں شور کیسے شور ہوتا ہے. وظہرت الاسواج فی المساجد, مساجد میں آوازیں بلند لگی. کبھی ایسی مخلوق آ جائے نا جنازے میں شادی میں, وہ سمجھتی یہ پارا کے کوئی کسی پارک میں آئے, ادھر سے آواز ادھر سے آواز ادھر سے آواز. اللہ کے گھر کی عظمت کوئی اہتمام ادب ہے ہی نہیں. وظہرت الاسواج فی المساجد,
کم درجے کے لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں. آدمی کا اکرام اور
دوبارہ پڑھو.
کم درجے کے لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں.
گھٹیے لوگ جو قوم کے ہوں گے لوگوں میں, ان کے پاس قومی ذمہ داریاں آ جائیں گی. گھٹیے لوگ ان کے پاس قومی ذمہ داریاں آ جائیں گی.
آدمی کا اعزاز و اکرام اس وجہ سے کیا جائے کہ اس کے شر سے محفوظ رہیں.
استقبال اس لیے نہیں کریں گے, دل میں عزت ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے, نہ کیا تو نقصان کرے گا.
شراب علی الاعلان پی جائے,
کھلے عام شراب پی جائے.
مرد ریشمی لباس پہنے, گانے والیاں مہیا کی جائیں.
گانے والی مہیا ایوارڈ ہونے کو ملتے ہیں, قومی ایوارڈ کس کو ملتے ہیں؟ گانے والی قوم کا بڑا سرمایہ ہے, ملک ملت کی بڑی بڑا اثاثہ ہے یہ تو. اور کوئی مر جائے تو سب رونے لگ جاتے ہیں, اثاثہ ختم ہو گیا, اثاثہ ختم ہو گیا. اور کبھی تو پورے ملک میں یہی ٹیلنٹ تیار بھی کیا جاتا ہے, ٹیلنٹ کون اچھا گاتا ہے, پورے ملک میں ٹیلنٹ تلاش کیا جاتا ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنان اول تاؤس رباب آخر. فرمایا اس قوم کی بلندی اور اس قوم کی پستی میں تمہیں بتاتا ہوں. بلندی کیا ہے؟ جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی بہنوں اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تیر اور کمان ہو, تلواریں ہوں. اور اس قوم کی پستی اور ذلت کیا ہے؟ جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو. آج تجھ کو میں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنان اول. جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹی بہنہ اپنے ملک ملت اپنے دین کے حفاظت کے لیے تیر اور کمان اس کے ہاتھ میں ہو, یہ اس قوم کی بلندی ہے. اور جب اس کے ہاتھ میں گٹار ہو, یہ سنگر بن رہا ہے, پانچویں کلاس کا بچہ موسیقی کی کلاسیں چل رہی ہیں, وہ بھی جب ناچتا ہے گاتا ہے تو اماں کہتی ہے بیٹے میں بڑا ٹیلنٹ ہے. تو اقبال کہا کرتے تھے, میں تمہیں بتاؤں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنان اول تاؤس و ربابیا. اس قوم کی پستی ہے, ذلت ہے, اس قوم کے دن گنے جا چکے ہیں. جب اس کی نوجوان پہلے نا جو یہ کام کرتے ان کے میراثی کہتے تھے, میراثی میراثی پتہ نہیں آپ لوگ سے میراثی کہتے تھے, اور اب کیا کہتے ہیں؟
ہیرو
اسٹار, ایک اور نام بھی ہے. نہیں ایک اور بھی آرٹسٹ اور بھی ہے اور بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر چیز کے نام بدل دیے نا, ہر چیز کے نام. پہلے بال کٹانے والا نائی, اب ہائے ہاں اس کا نام بدل. وہ تو پھر بھی حلال کما رہا ہے, جائز کما رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تو نام بدل دیے اس کے، اب وہ آرٹ ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، اور قومی سطح پہ اسے ایوارڈ ملا، کیا بنا اس میں؟
باجے بنائے جائیں کہ عام طور سے استعمال کیے جائیں، امت کے پہلے لوگوں کو صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین کو برا کہا جائے تو امت کے لوگ اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں دھس جانے اور صورت مسخ ہو جانے،
جب یہ سب کچھ ہوگا کہ مسلمان اپنے بزرگوں پر، صحابہ پر، انبیاء پر، اللہ والوں پر اعتماد نہیں کرے گا، ان کا ادب نکلے گا، احترام نکلے گا، بد زبان ہو جائے گا مسلمان، اور اپنے ان بزرگوں پر تان کرے گا، تنقید کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، برا بھلا کہے گا، تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑائے گا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں.
تو امت کے لوگ اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں دھس جانے اور صورت مسخ ہو جانے، اس قسم کے عذابوں کا انتظار کریں. دوسری حدیث میں ہے کہ جب بیت المال کا مال ذاتی مال دولت بن جائے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ تاوان بن جائے، علم کو دین کے واسطے نہ سیکھا جائے بلکہ دنیاوی اغراض، مال و دولت، وجاہت وغیرہ کے لیے سیکھا جائے، بیوی کی اطاعت ہو، مال کی ماں کی نافرمانی ہو، یاروں سے قرب ہو، باپ سے دوری ہو، مسجد میں شور و شغب ہونے لگے، فاسق لوگ سردار بن جائیں، رذیل لوگ قوم کے ذمہ دار بن جائیں، برائی کے ڈر سے آدمی کا احساس کیا جائے، گانے والی اور باجے کھلم کھلا استعمال کیے جائیں، شرابیں پی جائیں، امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے، تو اس وقت سرخ آندھی اور زلزلے اور زمین میں دھس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کریں.
یعنی کوئی ایسی برائی نہیں جو نہ ہو، کوئی محدود ہے، کوئی وسیع ہے. تو اللہ کی ناراضگی کی شکلیں بہت ہیں میرے عزیز، بہت شکلیں، لیکن اللہ نے اس پرفتن دور میں بھی اور ایسے اندھیری زندگی کے اندر بھی ہم پر فضل فرمایا اور موقع دے دیا، اپنے گھر میں بلایا، اپنے در پہ لے آیا، ٹھیک ہے نا، کہ نہ صرف یہ کہ ہم آپ نے آپ کو ان گندگیوں سے محفوظ رکھیں بلکہ کوئی کردار ادا کریں، کوئی کردار ادا کریں. ہر آدمی ایک جگہ پر کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی گھر کے لحاظ سے کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی کلاس کے لحاظ سے کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی دوستوں کے لحاظ سے کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی اپنے کاروباری لحاظ سے کردار ادا کر سکتا ہے. ہر آدمی کردار ادا کر سکتا ہے. چراغ جلائے گا نا، روشنی سے روشنی پھیلا کرتی ہے، خیر پھیلتی ہے. تو جس طریقے سے اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا ہے، ہم اللہ سے مانگی بھی صحیح، اللہ ہمیں استقامت بھی نصیب فرما دے اور ہمیں خیر کا سرچشمہ بنا دے، خیر اور نیکی کا مرکز اور منبع بنا دے، ہم سے خیر پھیلے. کتنے ایسے ہیں، ایک گندا لڑکا آتا ہے پوری یونیورسٹی خراب کر دیتا ہے، پورا کالج خراب کر دیتا ہے، تو کیا یہ اچھا ہے کہ ایک نوجوان پوری یونیورسٹی کا ماحول بدل دے، پورے دوستوں کی زندگیاں بدل دے؟ کر سکتے ہیں، ہمت چاہیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرے، ہمت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ شر کو پھیلاتے ہوئے فخر کرتے ہیں، ہمارے پاس تو نیکی کی دولت ہے، ہم نیکی کے سفیر بنیں گے انشاءاللہ. تو اللہ سے مانگی بھی صحیح، اللہ اپنی خیر کے لیے اور نیکی کے لیے، دین کے لیے آپ کی جوانیاں قبول فرمائے، صلاحیتیں قبول فرمائے. ٹھیک ہے بھائی، کل جمعہ.